بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت سفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ، اللہ تعالی شانہ فرماتے ہیں، ما لعبد المؤمن عندی جزاء، میرے مؤمن بندے کے لیے جبکہ میں دنیا والوں میں سے اس کے عزیز کو اٹھا لوں، دنیا والوں میں سے اس کے محبوب کو اٹھا لوں، میرے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے جنت کے. حق تعالی شانہ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی کے عزیز کو، کسی کے محبوب کو اٹھا لیتا ہوں، اسے موت دے دیتا ہوں، اور اس پر وہ جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ بجائے شکوا شکایت کرنے کے صبر کرتا ہے، اور صبر کر کے آخرت کے ثواب کی امید رکھتا ہے، تو اس کے اس ایک ہی عمل کے بدلے میں میں اسے جنت دے دیتا ہوں. تو اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے مؤمن بندے کے لیے جب میں دنیا والوں میں سے اس کے محبوب کو، اس کے عزیز کو لے لیتا ہوں، پھر وہ اس پر ثواب کی امید رکھتا ہے، تو ایسے مومن بننے کے لیے میرے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے جنت کے، یعنی اس کا بدلہ جنت ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب کوئی شخص ایسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بہت ہی عزیز، اس کا کوئی پیارا، اس کا کوئی محبوب، جیسے بیٹا بیٹی، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی شوہر، کوئی بہت ہی قریبی دوست جس میں اس کا دل لگا ہوا ہے، اللہ تعالی شانہ اسے موت عطا فرما دیتے ہیں اور اس پر یہ شخص صبر کر جاتا ہے. یہ جو لاس اس کی زندگی میں آیا ہے کہ باپ سے محروم ہو گیا، یا اللہ نے بیٹا لے لیا، بیٹی لے لی، اس کے اوپر یہ صبر کرتا ہے، اور صبر بھی اس نیت سے کہ مجھے اللہ تعالی شانہ اس پر بہت اجر عطا فرمائیں گے، بہت ثواب عنایت فرمائیں گے. تو ایسے شخص کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ اس وقت جنت کا مستحق ہو جاتا ہے. اور اس عمل کی برکت سے، اس لیے کہ جب بندہ اعمال کرتا ہے تو اعمال کی برکت سے اس کی روحانی ترقی ہوتی ہے، اس کی باطنی ترقی ہوتی ہے. تو اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی شانہ اسے وہ روحانی ترقی عطا فرماتے ہیں، وہ باطنی ترقی عطا فرماتے ہیں کہ اس واقعے اور اس حادثے کے بعد پھر وہ سیدھی راہ چلتا ہے، تقوی والی راہ چلتا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً وہ توبہ کر لیتا ہے، یعنی وہ جنت کے راستے پہ رہتا ہے. تو حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ اس باب میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو عین اس وقت جب کسی کا انتقال ہو جائے میت کے پاس کیا کہنا چاہیے، کیا دعائیں پڑھنی چاہیے، اور اس شخص کو جس کا کوئی مر جاوے، یعنی رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، وہ چاہے میت کے پاس ہو یا میت کے پاس نہ ہو، اسے کیا پڑھنا چاہیے. تو پہلے کئی دعائیں گزر چکی ہیں، گزشتہ ہفتے کی نشست میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو مقام صبر سے بلند ہو کر مقام رضا میں ہوتے ہیں، مقام صبر میں ہوتے ہیں، وہ تو صرف پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن مقام صبر سے روحانیت کا اوپر والا مقام ہے مقام رضا، کہ صبر بھی کر جاتا ہے اور ساتھ میں راضی بھی رہتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ کیا ہمارے لیے ٹھیک ہی ہے. تو وہ لوگ ایسے حادثات پیش آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اسی باب کے تحت اس حدیث کو لائے ہیں، لیکن اس میں کسی بھی دعا کا ذکر نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب کسی عزیز کا اور بہت محبوب شخص کا انتقال ہو جائے اور اس میں صبر کی اتنی طاقت ہے کہ وہ خاموش رہتا ہے، کوئی غلط بات زبان سے نہیں نکالتا، یہ کڑوا گھونٹ پی جاتا ہے اور آخرت میں اس پر اجر و ثواب کی نیت رکھتا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو بولے گا زبان سے، یا تو الحمدللہ بولے گا، یا انا للہ و انا الیہ راجعون بولے گا، یا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تو اس وجہ سے حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ اس حدیث کو یہاں پر لے آئے ہیں. بہرحال صبر کرنا ہے، اور صبر کر کے اپنی زبان سے وہ کلمات کہنے ہیں جن کلمات سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں، اور بے صبری سے بچنا ہے اور ان کلمات سے بچنا ہے جن کلمات سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. اس باب کی آخری حدیث ہے، ون اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما قال ارسلت احدى بنات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الیہ تدعوہ وتخبرہ ان صبیا لها او ابنا فی الموت، فقال للرسول ارجع الیہا فاخبرها ان للہ تعالی ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب، وذكر تمام الحديث متفق عليه. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں میں سے ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف قاصد بھیجا، ایک پیغام لے کر آنے والے کو بھیجا کہ جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری طرف سے یہ پیغام دے دیجیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر یہ پیغام دے دیجئے کہ آپ کی فنا بیٹی آپ کو یہ خبر دے رہی ہے کہ ان کا بچہ یا ان کا لڑکا وہ موت کے کنارے پر ہے اور وہ آپ کو بلا رہی ہے. ابن ابی شیبہ میں اس کی تصریح ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیوں میں سے جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قاصد کو بھیجا کہ جا کر کے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دے دو کہ میرا لڑکا یا میرا بچہ وہ آخری گھڑی میں ہے، موت کے منہ میں پہنچ چکا ہے، اور کہہ دو کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہی ہوں کہ آپ تشریف لے آئیے. ایسے موقع پر اولاد جو ہے وہ ماں باپ کو بلاتی ہے اور ان کے وہاں پہنچ جانے سے سکون ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام کو لانے والے سے فرمایا کہ ارجع الیہا, تم چلے جاؤ زینب کی طرف, واپس لوٹ جاؤ. فاخبرها, اور انہیں خبر دو, ان للہ تعالی ما اخذ, بے شک وہ چیز جو اللہ نے لے لی وہ بھی اسی کی ہے. ولہ ما آتا, اور وہ چیز جو اللہ نے دی وہ بھی اسی کی ہے. تو جو چیز ہمیں ملتی ہے اور ہمارے پاس آ جاتی ہے تو ہمارے پاس آ جانے کی وجہ سے وہ ہماری نہیں ہو جاتی, وہ اللہ ہی کی رہتی ہے. جو چیز بھی ہمارے پاس آتی ہے, ہماری ملک میں آتی ہے وہ بھی, اور جو ہماری ملک میں نہیں آتی. ایک چیز تو وہ ہے نا کہ جس کے ہم مالک ہو جاتے ہیں, جیسے پیسہ ہے, کسی کو تنخواہ ملی تو وہ اس کا مالک بن جاتا ہے, کسی نے ہدیہ دیا وہ اس کا مالک بن جاتا ہے. اور کچھ چیزیں ہمیں وہ ملتی ہیں کہ ملتی ہیں اور ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن ہم اس کے مالک نہیں ہوتے. جیسے باپ ہے ہم اس کے مالک نہیں, ماں ہے ہم مالک نہیں, اولاد ہے ہم مالک نہیں, آزاد ہے وہ لیکن ان سے ہمیں فائدے بہت ملتے ہیں. استاد ہیں, شاگرد ہیں, بھائی بہن, دوست, تو اللہ یہ ساری نعمتیں ہمیں دیتے ہیں لیکن یہ ہماری نہیں ہوتی. جیسے میں آپ کو کوئی چیز دے دوں کہ آپ کو ہدیہ ہے, یہ آپ کا ہے, اور دوسرا ہے کہ میں ایسا کہوں کہ یہ آپ استعمال کیجیے, مجھے جب ضرورت ہوگی تو واپس لے لوں گا. تو اللہ تعالی شانہ جو چیزیں ہمیں عطا فرماتے ہیں اور وہ ہماری ملک میں نہیں آتی, ہم اس کے مالک نہیں بنتے, وہ بھی اللہ ہی کی ہے. اور جو چیز اللہ ہمیں دیتے ہیں اور ہمیں اس کا مالک بنا دیتے ہیں, جیسے پیسے ہیں, سونا ہے, چاندی ہے, وہ بھی اللہ ہی کی ہے, حتیٰ کہ ہم خود بھی اللہ ہی کے ہیں. اور ہماری جان جو ہے وہ بھی اللہ ہی کی ہے, ہماری زندگی اللہ ہی کی ہے, ہماری زندگی ایک ایک سیکنڈ اللہ ہی کا ہے. اور اللہ تعالی شانہ ہمیں جو مال عطا فرماتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کا ہے. اگر یہ چیزیں ہماری خود کی ہوتی تو ہم جہاں چاہے خرچ کر دیں, ہم چاہے ہماری زندگی اچھے کام میں خرچ کر دیں, برے کام میں خرچ کر دیں. ہمارے پاس جو پیسے ہیں وہ اگر ہمارے اپنے ہوتے تو ہم جہاں چاہے خرچ کر دیں. اور اللہ جل جلالہ عام نوالہ کو پھر حق نہ ہوتا ہمیں پوچھنے کا. لیکن قیامت کے دن ایک ایک پینی اور ایک ایک پائی کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, معلوم ہوا کہ یہ ہمارا نہیں ہے, ورنہ اللہ نہ پوچھتے. اور اگر پوچھتے تو ہم کیا جواب دیتے کہ میں نے جہاں بھی خرچ کیا ہو آپ نے مجھے اس کا مالک بنا دیا تھا, آپ نے میرے سپرد کر دیا تھا, اب آپ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ میری زندگی تھی, آپ نے مجھے زندگی دے دی تھی, اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ ایک ایک سیکنڈ کہاں خرچ کیا, جہاں میں خرچ کرو. نہیں, یہ ہمارا نہیں, یہ امانت ہے. اسی لیے اللہ تعالی شانہ سوال پوچھیں گے, لا تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن خمس, جب تک پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے اس وقت تک کوئی بھی بندہ اپنی جگہ سے ہٹے گا, ٹلے گا نہیں. عن عمره فیما افنا, عمر کے بارے میں کہ کہاں خرچ کی. وعن شبابه فیما ابلا, جوانی کے بارے میں کہ کہاں پرانا کیا, جوانی کو کہاں خرچ کیا. وعن ماله من اين اکتسبه وفیما انفقه, مال کے بارے میں کہاں سے خرچ, کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. وعما عمل فیما علم, اور جو علم ہم نے تمہیں دیا تھا اس پر کتنا عمل ہوا. یہ پانچ سوال اللہ تعالی شانہ پوچھیں گے. تو جو کچھ اللہ ہمیں دیتے ہیں وہ اللہ ہی کا, اور جب تک وہ چیز ہمارے پاس رہتی ہے اللہ ہی کی, اور جب وہ چیز ہم سے اللہ لے لیتے ہیں اللہ ہی کی. تو دینے سے پہلے بھی اللہ کی, دیا تب بھی اللہ کا, ہمارے پاس رکھا تب بھی اللہ کا, اور واپس لے لیا تو بھی اللہ کا. تو کتنی تسلی اس سے ہو جاتی ہے, کتنی تسلی ہو جاتی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی قیمتی چیز ہو، قیمتی ہیرا ہو، اور میں آ جاؤں اور آپ سے جبرن لے لوں، میں کہوں کہ یہ مجھے دے دیجیے، خوشی سے نہیں، جبرن لے لوں، میں چھین کر لے لوں کہ نہیں مجھے دے دیجیے، میں بادشاہ ہوں اور اپنا زور استعمال کر کے آپ سے لے لیا، یا یہ کہ تعلق اتنا زیادہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ شرما شرمی میں بےچارے کچھ کر نہیں سکیں گے، تو میں نے اپنے اس تعلق کو استعمال کیا کہ یار یہ مجھے دے دو نا، دو چار آدمیوں کے سامنے کہہ دیا، وہ شریف آدمی ہے شرما گئی اور دے دیا۔ تو بوجھ پڑتا ہے کہ میری چیز چلی گئی، میری چیز لے لی، شکوا شکایت بھی، اور پوری زندگی بھی دل میں صدمہ رہ سکتا ہے کہ یار اس نے میری چیز لے لی، لیکن میں ہی آپ کو ہیرا دوں، میں ہی آپ کو کار دوں، میں ہی آپ کو گھڑی دوں، اور میں کہوں کہ بھائی اللہ نے مجھے تو بہت دیا ہے، آپ استعمال کرو، جب مجھے ضرورت ہوگی میں مانگ لوں گا، اب جب میں مانگنے کے لیے آؤں گا کہ بھائی ایک آدھ ہفتے میں اگر وہ چیز مجھے نہیں، میں اسی وقت لے لوں، آپ میں ابھی لے کر آ رہا ہوں، اس سے کہ آپ کے دل میں کیا خیال آئے گا کہ بھائی انہی کی ہے، یہ کیوں ایک ہفتہ انتظار کرے؟ دوسرا خیال یہ آئے گا کہ کتنا کرم ان کا ہوا کہ ایک سال تک ہمارے پاس اپنی چیز رہنے دی، یہ اگر مجھے نہ دیتے تو بھی کیا حرج تھا۔ تو آپ کے دل پر بوجھ نہیں پڑے گا، آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ یہ برا آدمی ہے، غلط آدمی ہے، کیوں لے گیا۔ ہاں اگر آپ میں شرافت نہ ہو تو ہوگا کہ اللہ نے اتنا زیادہ دیا ہے، اب اگر میرے پاس ہی رہنے دیتا تو کیا فرق پڑ جاتا۔ شریف لوگ اس طرح کا معاملہ نہیں کرتے، شریف لوگ نہیں نہیں میں اسی وقت لا رہا ہوں، آپ دو منٹ ٹھہر جائیے، ٹھیک ہے آپ گھر چلے جائیے، میں پیچھے ہی آ رہا ہوں، اور اگر وہ انکار کرے تو بھی ایک ہفتے سے پہلے ہی جا کر کے دے آئے گا کہ نہیں یہ آپ کی چیز ہے۔ اگر یہ بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ صحت بھی اللہ ہی کی ہے، تو اگر اللہ صحت لے لیں گے تو صدمہ نہیں ہوگا۔ ایک جو فطری قلق ہونا چاہیے انسان کی فطرت میں، جیسے اللہ نے طبیعت ہماری بنائی ہے کہ اگر برف باری ہوگی تو سردی لگے گی، اور سورج کی تپش ہمیں محسوس ہوگی، گرمی لگے گی، سانپ کو دیکھ کر ڈر لگے گا۔ تو فطری طور پر ایک چیز جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ چیز جب ہمارے ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو دل میں صدمہ تو ہوتا ہے، لیکن لینے والے کے بارے میں برا خیال نہیں آتا ہے۔ گھر میں سب کو تکلیف ہوگی کہ یار وہ فریزر ایک ہفتے تک ہمارے گھر میں رہا، فریج فریزر اب چلا گیا، تو ظاہر ہے کہ تکلیف تو ہوگی، لیکن سب گھر میں لینے والے کی تعریف ہی کریں گے کہ کتنا اچھا آدمی ہے، ایک سال تک کتنا بڑا احسان کیا، اور ان صاحب کی وجہ سے ہمیں کتنی راحت پہنچی۔ تو اللہ کے بارے میں جب یہ دل دماغ میں بات اتر جائے کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے اللہ ہی سے ملا ہے، اور جو چیز جا رہی ہے وہ اللہ ہی کی تھی، تو وہ مقام صبر سے بلند ہو کر مقام رضا میں آ جائے گا، اور وہ کہے گا کہ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اتنے سالوں تک یہ نعمت مجھے عطا فرمائی۔ میں دوست احباب کو یہی کہا کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی حادثہ پیش آئے تو اس حادثے کے نیگیٹو پہلو تو ہمارے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے، تو شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے اس قضیے کے، اس حادثے کے پوزیٹو پہلو ذہن میں لاؤ، مثبت پہلو لاؤ، منفی پہلو نہیں، مثبت پہلو۔ کہ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کی اولاد دو سال، تین سال، چار سال کی عمر میں انتقال کر جاتی ہے، میرے اوپر اللہ کا کتنا فضل ہوا کہ اللہ نے مجھے اپنے بیٹے سے تیس سال تک، چالیس سال تک فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمایا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یتیم ہو کر دنیا میں آتے ہیں، میرے اوپر کتنا بڑا کرم ہوا کہ میری اٹھائیس سال کی عمر ہوئی تب اللہ نے میرے والد کے سائے کو اٹھایا، اٹھائیس سال تک مجھے اللہ نے اپنے والد کے سائے سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمایا۔ پازیٹو باتیں، پازیٹو چیزیں سوچو۔ چلا گیا، اس کے بارے میں یہ سوچو کہ حالات، ظاہری حالات تو یہی ہے کہ وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ گیا ہے، باطن تو اللہ جانتے ہیں کون ایمان کے ساتھ جاتا ہے، کون ایمان کے بغیر، لیکن ہمیں حکم یہ کیا گیا ہے کہ ظاہری حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرو۔ اسی لیے گندے سے گندا آدمی، بڑے سے بڑا گنہگار بھی جب مرتا ہے اور اس کی زندگی میں کفر کی کوئی چیز نظر نہیں آتی تو اسے غسل دینے کا حکم ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے، اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کا حکم ہے، اس لیے کہ ہماری نظر میں وہ مسلمان ہے، اس کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کرو۔ تو دل میں یہ سوچو کہ اس پرفتن دور میں پتہ نہیں کل کیا ہوگا، ایک ہفتے کے بعد کیا ہوگا، ایک مہینے کے بعد کیا ہوگا، ایک سال کے بعد کیا ہوگا، کتنا خوش نصیب ہے کہ جلدی اللہ کے یہاں چلا گیا اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ۔ پازیٹو چیزیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ذہن میں یہ بات بیٹھا ہو. اسی لیے جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کیا پڑھتے ہیں ہم؟ مسنون کیا ہے؟ انا للہ. بھائی جو چیز چلی گئی وہی نہیں، ہم سب اللہ کے ہیں. یعنی ذہن کس کی، کس بات کی طرف اللہ پھیر رہے ہیں؟ کہ ایک لڑکا چلا گیا، ایک لڑکی چلی گئی، ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، یعنی ایک فرد مرا. تو اس وقت یہ کہو کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں. یعنی دل میں یہ سوچو کہ ماں چلی گئی وہ اللہ کی تھی، اللہ نے لے لی، لیکن باپ بھی تو اللہ ہی کا ہے، اور یہ سارے بیٹے بھی تو اللہ ہی کے ہیں، اور یہ سارے نواسے پوتے بھی تو اللہ ہی کے ہیں، اور یہ جتنے چچے ہیں، جتنے ماموں ہیں، جتنی پھوپھیاں ہیں، یہ سب اللہ ہی کے ہیں. او ہو ہو ہو، اتنے سارے اللہ ہی کے، اور اللہ نے سب کچھ میرے لیے رکھا اور ایک ہی چیز لے لی. تسلی کا سامان دیکھو، انا للہ، ہم سب اللہ کے تھے. اللہ ایک ہی وقت میں بھی اگر لے لیتا تو کوئی اشکال کی بات نہیں تھی، لیکن نہ، اللہ نے سب کچھ میرے پاس رکھا اور ایک ہی لے لیا. حضرت عروہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک پاؤں جو ہے وہ کاٹنے کی نوبت آئی، آپریشن ہوا اور پورا ان کا پاؤں کاٹا اس دور میں، اور بہت صبر و ضبط کے ساتھ، اف تک نہیں کیا. اس زمانے میں اینستھیٹک وغیرہ تو تھے نہیں، تو کاٹا پاؤں اور اف تک نہیں کیا. اور اتفاق سے جس دن ان کا پاؤں کاٹا گیا، اسی دن ان کی چار اولاد میں سے، چار لڑکوں میں سے ایک لڑکے، جوان لڑکے کا اچانک ایک حادثے میں انتقال ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا. اب ایسے موقع پر جو ہے، جب کوئی کچھ بولتا نہیں، اف نہیں کرتا، تو گھر والے کافی پریشان ہوتے ہیں کہ ذرا رو دیں، یہ کچھ بولیں تاکہ ان کے دل سے غم ہلکا ہو جائے. تو بہت نگرانی رکھتے ہیں کہ اندر اندر یہ کڑ رہے ہیں، کہیں کچھ ہو نہ جاوے. تو پورا دن وہ صبر کیا انہوں نے، اور رات کے وقت جو ہے وہ گھر والے ان کی نگرانی کر رہے تھے، تو وہ بولنے لگے تو بہت خوش ہوئے کہ کچھ بول رہے ہیں، سنے تو صحیح کیا بول رہے ہیں، تو اللہ سے بات کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے چار اولاد دی تھی، چار لڑکے، اولاد نہیں لڑکے، چار لڑکے دیے تھے. آپ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ چاروں آپ ہی کے تھے، پھر بھی آپ نے ایک ہی لے لیا اور تین میرے پاس چھوڑ رکھے، تین کو میرے پاس چھوڑا آپ نے. یہ اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. یعنی مقام شکر میں، مقام رضا، مقام شکر کہ الحمدللہ میں شکر ادا کرتا ہوں. لوگ جو ہیں وہ کئی قسموں میں تقسیم ہو جاتے ہیں ان کے باطنی مراتب کے اعتبار سے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو شکوا کرتے ہیں، ہائی واویلا کرتے ہیں. جب ہائی واویلا کرتے ہیں کہ کیا اللہ کو میں ہی ملا، کوئی اور ملا نہیں، میں مومن ہوں، ایمان والا، اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ کھلے مزے میں پھر رہے ہیں اور یہ مصیبت میرے اوپر، کیا فائدہ ہوا ایمان کا؟ اعتراض، شکوا، شکایت. سمجھو کہ اس پر جو مصیبت آئی ہے وہ عذاب ہے. دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو صبر کر جاتے ہیں کہ اے اللہ، بہت تکلیف ہے، بہت درد ہے، بہت دکھ ہے، یہ جس مصیبت میں آپ نے مجھے ڈالا ہے، اگر یہ مصیبت ٹل جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر نہیں ٹلتی ہے تو کوئی بات نہیں، کسی طرح اس کڑوے گھونٹ کو میں پی لوں گا، صبر کروں گا. تو سمجھو کہ یہ مصیبت جو آئی ہے، یہ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے. اور تیسری شکل یہ کہ صبر سے بھی اوپر ہے، کہ کڑوے گھونٹ پہ صبر بھی، اور ساتھ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ، تیرا کتنا بڑا شکر ہے کہ ایک چیز تو نے لے لی، اتنی ساری میرے پاس رہنے دی. یہ اللہ کتنا بڑا شکر ہے کہ مجھے تو ٹی بی ہوئی ہے، دنیا میں ایسے بہت لوگ ہیں جن کو کینسر ہوا ہے. یہ اللہ تیرا کتنا بڑا شکر ہے کہ مجھے تو انجائنا ہی ہوا اور پھر میں ٹھیک ہو کر کے آ گیا. دنیا میں بہت لوگ ایسے ہیں کہ پہلے وہلے میں ہی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، دنیا ہی سے رخصت ہو جاتے ہیں. یہ اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اگر شکر ہے تو سمجھو کہ یہ گناہوں سے پاک ہے، یہ مصیبت اس کے درجات کی بلندی کے لیے آئی ہے. مختلف مراتب کے لوگ ہیں. اسی لیے میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جب بھی کسی کو کسی تکلیف میں دیکھو، اس کے بارے میں دل دماغ میں برا خیال مت لاؤ، اور زبان پر بھی برے کلمات مت لاؤ کہ اللہ کا نافرمان ہے اس لیے ایسا ہوگا ہی نا. گھر میں چوری ہو گئی تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ برا آدمی ہے، وبال نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اس لیے کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ وبال اس کے لیے مصیبت ہے یا رحمت ہے. اللہ ہی جانتے ہیں کہ وہ صبر کر رہا ہے یا وہ مقام شکر میں ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. مصیبت کا آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ برا آدمی ہے. بلکہ قاری صدیق باندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا قول نقل کیا ہے کہ جو بھی اللہ کا ولی ہوگا اور جو بھی اللہ کا دوست ہوگا اس کے اندر تین چیزیں ضرور ہوں گی. ایک چیز یہ کہ وہ کھائے گا اور پہنے گا صرف حلال کا, حلال ہی کو استعمال کرے گا. دوسری چیز اس میں یہ ہوگی کہ اس کے سب تعریف کرنے والے ہی نہیں ہوں گے, بہت تعریف کرنے والوں میں ہمیشہ ایک دو تین چار آدمی ایسے ضرور ہوں گے جو اس کی برائی بیان کرے تمام کمالات کے باوجود بھی. اور تیسری علامت یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبت لگی رہے گی. آج بیمار ہو گیا تو کل کسی کا انتقال ہو گیا, پرسوں چوری ہو گئی, کوئی نہ کوئی آزمائش میں وہ مبتلا رہتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیو کہ حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ تعالی جلیل القدر تابعی تھے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خالو تھے, اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا اور حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے, حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ان کی دادی, بہت بڑے آدمی تھے تو, اور فقہاء سبعہ میں سے بہت بڑے فقیہ, بہت بڑے محدث. تو وہی فرماتے ہیں, اور پھر اللہ والے بھی بہت تھے. تو کہا کہ یہ اللہ چار بیٹوں میں سے تین میرے پاس رکھا, ایک تو نے لیا, میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اور کہا کہ یہ اللہ تو نے مجھے جسم کے چار عضو ایسے دیے ہیں کہ جن سے ایک انسان اکثر کام کر لیا کرتا ہے. دماغ تو بہت اہم ہے, دل بھی بہت اہم, مگر ظاہری جسم میں چار عضو ایسے ہیں کہ اگر وہ صحیح سالم رہے تو آدمی ہر کام کر سکتا ہے, اور ان میں سے ایک عضو اگر چلا جائے تو پریشانی. دو پیر اور دو ہاتھ. تو کہا یہ اللہ چار عضووں میں سے تو نے صرف ایک ہی لیا اور تین میرے پاس رکھے, اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. یہ بات میرے بھائیوں ذہن میں بیٹھے اگر, اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں خاص طور پہ گھر میں عورتوں کو کہ دیکھو ایک دن آپ کے شوہر کو جانا ہے, ایک دن آپ کے بیٹے کو جانا ہے, ایک دن آپ کی ماں کو جانا ہے, ایک دن آپ کے والد کو جانا ہے. عورتیں بے صبری کا شکار زیادہ ہو جاتی ہیں اور مردوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے. تو پہلے ہی سے ذہن میں یہ بات بٹھاؤ کہ اللہ تعالیٰ میرے والد, میری والدہ, میرے بیٹے, میرے شوہر, میری بیوی, یہ جتنے میرے دائیں بائیں آگے پیچھے ہیں ان کی عمروں میں خوب برکت عطا فرمائے. لیکن ایک وقت آ سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی جا سکتا ہے, تو جب کوئی جائے گا تو مجھے صبر کرنا ہے اور مجھے دل کو یہ سمجھانا ہے کہ اللہ کی چیز تھی, اللہ نے لے لی. انا للہ, ہم سب اللہ کے ہیں, اس میں سے اللہ نے ایک چیز لے لی, اتنی ساری چیزیں رہنے دی. اور پھر ساتھ میں دوسری تسلی کہ چلو بھائی اتنی ساری چیزیں رہ گئیں مگر ایک چیز تو چلی گئی نا, مولوی طیب تو چلی گئی نا, تو مولوی طیب سے تو دوری ہو گئی, مولانا موسیٰ تو چلی گئی نا, ان سے تو دوری ہو گئی, محمود بھائی تو چلے گئے نا, چلو ٹھیک ہے یہ باقی سب رہ گئے مگر ان سے تو دوری ہو گئی نا, اس کے لیے بھی تسلی. کہا کہ فکر مت کرو, یہ محمود بھائی چلے گئے ہیں, مولانا موسیٰ صاحب چلے گئے ہیں, مولوی طیب چلے گئے ہیں, یہ ہمیشہ کے لیے الگ نہیں ہوئے ہیں. وہ انا الیہ راجعون, وہ جس جنت میں گئے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد ہمیں بھی جنت میں جانا ہے. اس کی مثال اس طرح سمجھیے کہ انڈیا, پاکستان, افریقہ, بنگلہ دیش, کہیں سے کوئی شادی کے لیے یہاں آ رہا ہے. اب تو دنیا بہت چھوٹی ہو گئی لیکن مجھے بھی اپنا بچپن کا معلوم ہے کہ جب میں یہاں 10 سال کی عمر میں آیا تھا تو دل میں اس وقت ایسا خیال آ رہا تھا کہ اب ان لوگوں سے تو زندگی بھر کبھی ملاقات نہیں ہوگی, اب ہمیشہ کے لیے ہی گویا جا رہے ہیں. تو اس زمانے میں لوگ روتے دھوتے بھی بہت تھے کہ پتہ نہیں کب دیکھیں گے ہمارے بیٹے کو. تو ایک بیٹا یہاں آ رہا ہے اور وہ دو بھائی کو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے. اس میں سے ایک بھائی جو ہے وہ وہیں سیٹل ہو گیا ہے شادی وادی کر کے, اور دوسرے بھائی کا یہاں طے ہو گیا ہے انگلینڈ ہی میں. تو دونوں میں سے جس بھائی کو یہ پتا ہے کہ مجھے تو انگلینڈ جانا نہیں ہے, میں تو یہیں سیٹل ہو چکا ہوں بیوی بچوں کے ساتھ, اسے صدمہ زیادہ ہوگا کہ میری پتا نہیں بھائی سے ملاقات ہوگی یا نہیں. اور وہ دوسرا بھائی ہے وہ شاید روئے گا بھی نہیں, یہ دونوں لپٹیں گے تو شاید روئیں گے بھی نہیں, اس لیے کہ دونوں کو پتا ہے کہ ان کے ویزا کا کام چل رہا ہے, ہو سکتا ہے 2 مہینے میں 6 مہینے میں 1 سال میں میرے پیچھے یہ تو آ رہا ہے. وہ انا الیہ راجعون سے کہ بھائی یہ جہاں گئے ہیں وہیں ہمیں بھی جانا ہے. اور اس میں بھی پھر ہمیں کیا ایک خاص تلقین کی جا رہی ہے کہ دیکھو وہاں جو ہے وہاں جب جاتے ہیں تو وہاں دو طبقے ہیں, ایک جنت کا طبقہ ایک جہنم کا طبقہ. تمہارا رشتہ دار تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ جنت میں چلا گیا ہے اور تمہیں بھی لوٹ کر وہاں جانا ہے, لیکن ملاقات اسی وقت ہوگی جب تم جنت میں جائیں گے. اگر جہنم میں گئے تو ملاقات نہیں ہوگی, اس لیے تم بھی اس کی طرح ایمان والی زندگی گزارو اور زیادہ محنت کرو تاکہ اس سے وہاں ملاقات ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ جو ارشاد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون ہی سے مقتبس ہے کہ آپ نے تسلی دی. اور دیکھو یہ دنیاوی اعتبار سے دیکھنے والوں کو عجیب لگے گا کہ اوہو بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس بیٹی کا چھوٹا لڑکا. بعض شارحین فرماتے ہیں کہ یہاں مراد جو ہے حضرت امامہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ, اور دوسرے شارحین فرماتے ہیں کہ نہیں اس سے مراد ان کا بیٹا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, نام علی تھا. اور حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تو عمر ہوئی, وہ بڑی ہوئی, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا. تو راجح یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مراد ہے یہاں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ, تو اوہو ایک بیٹی کا چھوٹا لڑکا انتقال کر رہا ہے, اس کو کتنا صدمہ ہوا ہوگا. اور وہ اپنے والد سے کہہ رہی ہے کہ آپ ذرا اس موقع پر آئیے, تو والد کو تو دوڑتے ہوئے جانا چاہیے. یہ کتنا سخت دل باپ ہے کہ بجائے جانے کے کسی اور کو کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے پیغام بھیجو. تو اگر کوئی اعتراض کر کے نعوذ باللہ یہ کہے کہ کتنا سخت دل باپ ہے, اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسی سخت دل کے لیے تو قرآن نے رحمت للعالمین کا لقب دیا ہے. یہ سخت دل کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ دنیا میں جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد کو پورا کرنے میں رحمت للعالمین ہونے کے باوجود بھی بہت کڑوے کڑوے گھونٹ پیتے تھے. آپ کا دل بھی چاہا ہوگا کہ میں دوڑتا ہوا چلا جاؤں, لیکن نہیں گئے, اس لیے کہ موقع تھا بچی کی تربیت کرنے کا. اگر چلے جاتے, روتی دھوتی, لپٹ جاتی, اور وہ سبق جو سکھانا تھا وہ نہ سکھا پاتے, اس لیے کہا کہ تم جا کر کے میری طرف سے پیغام دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے والد محترم کو پیغام پہنچ گیا ہے اس مصیبت اور تکلیف کا, انہوں نے تمہارے لیے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اس پہ غور کرو. ان للہ ما اخذ, جو اللہ نے لے لیا وہ بھی اللہ ہی کا ہے. ولہ ما آتا, اور جو اللہ نے دیا وہ بھی اللہ ہی کا ہے. اور دنیا میں اللہ جو کچھ دیتا ہے وہ کبھی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں آتا. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى, ہر چیز اللہ کی نظر میں, اللہ کے یہاں ایک وقت مقررہ کے ساتھ مقید ہے. یہی نہیں, دوسری اولاد بھی جائے گی, تو بھی جائے گی, باپ بھی جائے گا. لہذا تم ایک کام کرنا سیکھ ایسے موقع پر, بجائے ادھر ادھر دوسروں کی طرف متوجہ ہونے کی. فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ, چاہیے کہ صبر کرے اور چاہیے کہ اس صبر پر اللہ سے ثواب کی امید رکھے. یعنی کیا کہنا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کرو تاکہ ادھر ادھر مخلوق کی طرف نظر نہ کرنی پڑے کہ اسے بلاؤ, اسے بلاؤ, اسے بلاؤ. اور اس وقت یہ مراقبہ کرو کہ اللہ اپنی چیز لے رہا ہے, لیکن اپنی چیز لے کر خلا نہیں چھوڑ رہا ہے, وہی نہیں چھوڑ رہا ہے, اپنی چیز لے کر اس سے بہتر چیز ثواب دے رہا ہے. صبر کرو اور صبر کر کے ثواب کی امید رکھو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر بہت لوگوں نے تعزیت کی, تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی, تو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بہت لوگوں نے میری تعزیت کی, اس میں ایک دیہاتی نے بہت عجیب و غریب تعزیت کی. وہ آئے اور انہوں نے کچھ شعر پڑھے, اصبر نکن بک صابرین فانما صبر الرعیت بعد صبر الراس. کہا کہ وہ آئے اور کہا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ صبر کیجیے, آپ صبر کیجیے. آپ کے والد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, بہت برگزیدہ صحابی, تو ان کے انتقال کا آپ کو جو صدمہ ہوا ہے ہمیں بھی کچھ کم صدمہ نہیں ہوا ہے. اس لیے کہ ہمارا بھی ان سے بہت تعلق تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. تو جو مصیبت آپ پر آئی ہے وہی مصیبت ہم پر بھی آئی ہے، لیکن آپ ہمارے سردار ہیں، آپ بزرگ ہیں، حضرت ہیں، آپ بڑے ہیں، ہم چھوٹے. تو آپ سردار ہیں اور ہم رعیت، اور رعیت وہ کام کرتی ہے جو سردار، اگر سردار ہی صبر نہ کرے تو ہم سے صبر کیسے ہو سکے گا. تو کہا آپ صبر کیجئے، نکن بک صابرین، آپ کے صبر کی برکت سے ہم بھی صبر کر پائیں گے. کیوں؟ فانما صبر الرعیت بعد صبر الرأس، اس سے کہ رعیت صبر کرتی ہے اس وقت جبکہ بادشاہ صبر کرتا ہے. آپ صبر کیجئے. اور پھر آگے عجیب جملہ کہا، عجیب دوسرے شعر میں، وخیر من العباس اجرک بعده، کیا نقصان ہوا آپ کا؟ والد چلے گئے، عباس چلے گئے، یہ نقصان ہوا. بھائی عباس چلے گئے لیکن آپ نے جو صبر کیا اس کے اوپر اللہ اجر دے رہا ہے، تو عباس اچھے ہیں یا وہ اجر اچھا ہے؟ آپ کے لیے کیا اچھا ہے؟ عباس اگر زندہ ہوتے تو آپ کو کیا ملتا؟ لیکن عباس چلے گئے، اس پر آپ نے صبر کیا، اس پر جو اجر مل رہا ہے یہ کتنی بڑی چیز ہے. تو وخیر من العباس اجرک بعده، حضرت عباس کے بعد آپ کو جو صبر کرنے پر اجر مل رہا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ کا جو تعلق آپ کو نصیب ہوا اور اس میں جو ترقی ہوئی، تعلق تو پہلے سے تھا، اس میں جو ترقی ہوئی تعلق مع اللہ میں، وہ آپ کے لیے بہتر ہے. گویا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے عباس کو لے لیا لیکن آپ کو اللہ نے اپنی ذات دی. عباس چلے گئے، اللہ ملا. اور عباس کو پھر کیا ملا؟ کہا عباس آپ سے تو دور ہو گئے مگر اللہ سے مل گئے. وخیر من العباس اجرک بعده واللہ خیر منک للعباس، اگر تمہاری صحبت میں رہتے تو وہ اچھا تھا، یا اللہ کی صحبت میں چلے گئے یہ اچھا ہوا. واللہ خیر منک للعباس. تو فلتصبر، صبر کر، ولتحتسب، اور ثواب کی امید رکھ کہ اللہ تعالی شانہ مجھے بہت صبر عطا کریں گے. اور ظاہر ہے کہ جب یہ فلتصبر ولتحتسب کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، الحمدللہ پڑھو، جو بھی دعائیں ہو سکے پڑھو. وذکر تمام الحدیث متفق علیہ، چونکہ حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ کا جو مقصد ہے وہ اسی سے حاصل ہو جاتا تھا، اس لیے پوری حدیث ذکر نہیں فرمائی، ورنہ پوری حدیث یہ ہے کہ یہ قاصد گئے اور قاصد نے جا کر کے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا. ظاہر ہے کہ ابا جی کا حکم تھا اور پھر ابا جی بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان باتوں کو اپنے دل دماغ میں اتارا ہوگا، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ہیومن نیچر، فطری تقاضے سے وہ صدمہ محسوس ہوا تو کہا کہ ابا جی کو بلا کر لے آؤ. تو پھر یہ صاحب آئے اور کہا کہ آپ کو بلا رہی ہیں. تو جو سبق دینا تھا وہ تو حاصل ہو گیا تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے. تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں نواسے کو رکھا گیا. اور جب نواسے کو رکھا گیا تو وہ بالکل آخری مرحلے میں تھا، جان کنی کے عالم میں تھا، اور وہ جو ہے ہل رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نواسے کو آخری وقت ہے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ جب کسی کی اولاد مرتی ہے اور باپ بھی موجود ہوتے ہیں اور باپ کے والدین بھی موجود ہوتے ہیں، تو والدین کو جو صدمہ ہوتا ہے وہ ماں باپ کو نہیں ہوتا، اس لیے کہ ماں باپ کے دل میں اس وقت فیلنگ صرف اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے، اور نانا نانی دادا دادی کے لیے وہ مرنے والے نواسے اور نواسی، پوتے اور پوتی کا فیلنگ بھی ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اپنی اولاد کو کیا صدمہ پہنچ رہا ہوتا ہے اس کا بھی ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تو دل میں اس کا بھی خیال، حضرت زینب کا بھی خیال کہ میری بیٹی بھی اس وقت کیا گزر رہی ہوگی، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، تو ابھی تو اسلام سکھایا جا رہا تھا سب کو، تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ بھئی کسی کے انتقال پر شکوا شکایت، رونا دھونا، اس کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تو منع فرمایا ہے. تو کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہو کر آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر. ان کے اسی قسم کے سوالات کے نتیجے میں شریعت مطہرہ کو کھول کھول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد، تلک رحمت جعلها اللہ فی قلوب عباده، یہ تو رحمت اور مہربانی ہے جو اللہ نے اپنے تمام بندوں کے دلوں میں پیدا کی ہے. اگر کوئی ایسے موقع پر بھی روتا نہیں جس وقت رونا چاہیے، تو سمجھنا چاہیے کہ دل بہت سخت ہو گیا ہے. یہ تو رحمت ہے، یہ شکوہ شکایت نہیں، یہ رحمت مہربانی ہے، یہ لو ہے، یہ فیلنگ ہے، یہ خیر خواہی کے جذبات ہیں، ہمدردی کے جذبات ہیں. اللہ نے دل میں جو رکھا ہے وہ نکل رہا ہے. اور انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کامل رحمت انہی لوگوں پر اتارتے ہیں جن کے دلوں میں دوسروں کے لیے رحم ہوتا ہے. یہ تو رحم ہے، شکایت نہیں کر رہا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حادثے پر، کسی کے انتقال پر دل اگر غمگین ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن زبان سے ایسی کوئی بات نہ نکلے جس سے اللہ ناراض ہو. چنانچہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ان العین تدمع، آنکھ آنسو بہاتی ہے، والقلب یحزن، اور دل غم محسوس کرتا ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن ہم وہی بات کہیں گے زبان سے جو ہمارے رب کو راضی کرے. کہ ہم الحمدللہ کہیں گے، انا للہ کہیں گے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا کہیں گے، اور وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تمہارے علیحدہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت غم ہے. کوئی حرج نہیں، کہے کہ بھئی مجھے غم ہے. اللہ تعالی شان و ہمیں توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. بھئی 2:15 بجے سبق ہوتا ہے، تو جمعہ کے دن درس حدیث کی وجہ